والجزية على ضربين جزية توضع بالترازي والصلحفة تقدر بحسب ما يقع عليه الاتفاق وجزية يبتدئ الإمام بوزعها إذا غلب الإمام على الكفار وأقرهم على أملاكهم فيضع على الغني الظاهر الغناء في كل سنة 48 درهما يأخذ منه في كل شهر 4 دراهم. اچھا بھائی جزیہ بھائی بھائی جو کفار دارالاسلام میں رہتے ہیں ان سے سالانہ ٹیکس لیا جاتا ہے اسے جزیہ کہتے ہیں بھائی. کیا کہتے ہیں؟ جزیہ کہتے ہیں جو جو علاقے اسلامی مملکت کی تختائیں بھائی اور ان سے جزیہ لیا جاتا ہے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ آپ بتلا رہے ہیں کہتے ہیں یہ جزیہ دو قسم پر ہے بھائی. ایک تو وہ جزیہ ہے مثلا آپ مسلمانوں کا لشکر گیا اور کسی علاقے پر لشکر کشی کرنے لگا حملہ کرنے لگا انہوں نے صلح کر لی کہ بھائی ہمارے ساتھ صلح کر لو لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے ہم ویسے ہی شکست تسلیم کر لیتے ہیں آپ کو جتنا مال چاہیے ہوگا ہم سال میں دے دیا کریں گے. ایک تو یہ صورت ہے بغیر لڑائی کے ہی وہ صلح ہو گئی باہمی رضامندی ہو گئی. تو اس صورت میں کتنا جزیہ ہوگا؟ کہتے ہیں کوئی مقرر تعداد نہیں جتنے پہ صلح ہو گئی جتنے پہ دونوں فریق آپس میں راضی ہو گئے آپ بھی راضی ہوئے اور دوسرے بھی راضی ہو گئے سال میں اتنا ٹیکس ان سے لیا جائے گا. ایک تو یہ جزیہ ہے اس کی کوئی مقدار متعین نہیں. اور دوسرا جزیہ کہ امام جو ہے یعنی مسلمانوں کا لشکر جاتا ہے اور پھر کسی علاقے کو اور شہر کو فتح کر لیتا ہے شہر کو فتح کرنے کے بعد وہ کافروں سے ان کی زمینیں چھینتے نہیں ہیں بلکہ انہی کے پاس رہنے دیتے ہیں تو پھر اس صورت میں ان پر سالانہ ان ٹیکس نافذ کر دیتا ہے امیر اور وہ زمینیں اور جائیدادیں انہی کے پاس رہنے دیتا ہے. اس کی مقدار متعین ہے. یہ کتنی مقدار ہے بتلائیں گے آپ کو. یہ 3 قسم پر ہے. ایک غریب لوگ ہیں مثلا اس میں جو فقیر ہے کوئی محتاج غریب لوگ ہیں کمانے والے مزدور وغیرہ ان سے سال میں 12 درہم لیے جائیں گے. کتنے لیے جائیں گے؟ سال میں 12 درہم لیے جائیں گے یعنی ہر مہینے میں 1 درہم بھائی. اور جو متوسط درجے کے لوگ ہیں ان پر اس سے دگنا ہوگا تو ان سے سال میں 24 درہم لیں گے. جو متوسط درجے کے ہیں خوشحال لوگ ہیں ان سے کتنے لیں گے سال میں؟ 24. ہر ایک فرد سے ہر بالغ مرد سے 24 درہم لیے جائیں گے بھائی سال میں یعنی مہینے میں 2 درہم. اور جو مالدار ہیں خوب ان سے اس سے بھی دگنا لیا جائے گا یعنی سال کے 48 درہم لیے جائیں گے. اور ہر مہینے کے کتنے درہم بنے؟ 4 درہم. تو ذمیوں کے ہر فرد سے اگر خوب مالدار ہے تو سال میں 48 درہم لیں گے. یہ ان کی جو ہم حفاظت وغیرہ ذمہ داری ہمارے اوپر ہے اور ان کی حفاظت وغیرہ کا کام سر انجام دے رہے ہیں بھائی امن و امان ہم نے انہیں فراہم کیا ہے اس چیز کی وجہ سے اب ان سے کیا لیا جائے گا یہ سالانہ ٹیکس دیا جاتا ہے. تو خوب مالدار سے سال میں 48 ہر فرد سے. سمجھ میں آیا بھائی؟ یہ نہیں کہ پورے خاندان پہ 48 نہیں ہر فرد سے. اور آگے بتلائیں گے آپ کو صرف جو بالغ مرد ہیں ان کا ان پر آئے گا فیکس پر عورتوں پر بچوں پر اپاہج پر ان لوگوں پر یہ پیسے نہیں آئیں گے. عورت سے نہیں وصول ہوگا جزیہ عورت سے نہیں لیا جائے گا بچوں کا نہیں لیا جائے گا حصہ بھائی. اور اسی طرح کوئی اپاہج ہے اس سے نہیں لیا جائے گا. اور اسی طرح کوئی فقیر اور محتاج ہے اور کمانے والا نہیں ہے کوئی کام وغیرہ اس کا نہیں ہے اس سے بھی نہیں لیا جائے گا. البتہ ذمیوں میں سے جو مرد ہیں عاقل بالغ ہیں ان سے لیا جائے گا اور اس میں ہر ایک کی حالت کو دیکھا جائے گا. اگر وہ غریب ہے مزدور ہے عمل کرنے والا ہے اپنے ہاتھ سے کمانے والا ہے تو سال میں 12 درہم لیں گے. اور اگر خوشحال ہے ذرا کچھ مال وغیرہ اس کے پاس ہے تو سال میں اس سے کتنے لے لیں گے؟ 24 لیں گے. اور اگر خوب مالدار ہے تو اس سے سال میں 48 درہم لے لیں گے بھائی. دیکھیے بھائی کہتے ہیں والجزیہ علی ضربینی, جزیہ دو قسم پر ہے, جزیہ توضع بالتراضی والصلح, ایک جزیہ وہ ہے جسے مقرر کیا جائے باہمی رضامندی سے اور صلح کے ذریعے, باہمی رضامندی اور صلح کے ذریعے مقرر کیا جائے. میں نے بتایا اس کی کوئی مقدار متعین نہیں, جتنے پر بھی دونوں فریق راضی ہو جائے. خود بتا رہے ہیں صاحب قدوری بھی کہتے ہیں فتقدر بحسب ما یقع علیہ الاتفاق, تو اس کو مقرر کیا جائے گا اسی اعتبار سے کہ جس پر اتفاق واقع ہو جائے, یعنی دونوں فریق اس پر کیا ہو جائیں راضی. وجزیہ, اور دوسرا جزیہ جو ہے یبتدی الامام بوضعہا, کہ ابتدا کرتا ہے امام اس کو اس کے رکھنے سے, امام اس کو لگاتا ہے, امام اس کو رکھتا ہے, ان پر مقرر کرتا ہے. اذا غلب الامام علی الکفار, جب امام غالب آ جائے کفار پر, واقرهم علی املاکہم, اور ان کو برقرار رکھتا ہے ان کی املاک پر, ان کی جائیدادوں پر انہیں برقرار رکھتا ہے. فیضع علی الغنی ظاہر الغناء, تو مقرر رکھے گا یا مقرر کرے گا علی الغنی ظاہر الغناء, غنی کہتے ہیں مالدار کو, وہ مالدار الظاہر الغناء جس کی مالداری ظاہر ہو, یعنی خوب مالدار ہے, پس مقرر کرے گا خوب مالدار جو ہے اس پر فی کل سنتین, ہر سال کے اندر ثمانیت و اربعین درہمن, 48 درہم, یا خود منہ فی کل شہرین اربع دراہیما, لے گا اس سے ہر مہینے میں 4 درہم. بھائی سمجھ میں آیا, سال کے 48 تو ہر مہینے کے 4 درہم. وعلی المتوسط الحال 24 درہمن, اور متوسط الحال آدمی جو ہے ان میں سے درمیانے درجے کا خوشحال ہے اس پر 24 درہم ہیں, فی کل شہر درہمین, ہر مہینے میں 2 درہم. وعلی الفقیر المعتمل, اور جو فقیر ہے معتمل اپنے ہاتھ سے کمانے والا یعنی مزدور وغیرہ, اور وہ فقیر جو مزدور وغیرہ اپنے ہاتھ سے کمانے والا ہے اس پر اثنی عشرہ درہمن, کتنے درہم ہیں, اثنی عشرہ درہمن 12 درہم ہیں, فی کل شہر درہم, ہر مہینے میں 1 درہم ہے. وتوضع, اب یہاں سے یہ بتلا رہے ہیں کن سے کن پر جزیہ مقرر کیا جائے گا اور کن پر مقرر نہیں کیا جائے گا. یاد رکھیے ہر کافر پر جزیہ مقرر کریں گے, جتنے بھی کافر دارالاسلام میں رہتے ہیں ہر ایک سے جزیہ لیا جائے گا, چاہے وہ یہودی ہو, چاہے عیسائی ہو, چاہے مجوسی ہو, چاہے بت پرست ہو. لیکن مرتد ہے کوئی, آپ جانتے ہیں مرتد سے جزیہ نہیں لیا جاتا, اسلام پہ تھا پھر اسلام کو اس نے چھوڑ دیا, اس کو تو 3 دن کی مہلت دیں گے کہ اسلام لاؤ یا پھر اس کی گردن اڑا دی جائے گی, اسے قتل کر دیا جائے گا بھائی. اسی طرح جو عرب کے مشرکین ہیں بت پرست ہیں بھائی, ان سے بھی جزیہ نہیں لیا جائے گا, جو عرب کے بت پرست اور مشرکین ہیں ان پر بھی جزیہ نہیں, ان سے بھی دو ہی باتیں کہی جائیں گی, یا تو اسلام یا تلوار بھائی. سمجھ میں آیا, یا تو اسلام قبول کرو یا پھر کیا کرو, قتل کے لیے تیار ہو جاؤ, تمہیں قتل کر دیا جائے گا. بھائی کیا وجہ ہے یہ عرب کے مشرکین کے ساتھ اتنی سختی کیوں ہے, عجمی مشرکین ہیں ان کے ساتھ اتنی سختی نہیں, ان سے جزیہ لے لیا جائے گا, لیکن عرب کے جو مشرک ہیں یا بت پرست ہیں, وجہ یہ مولانا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں پیدا ہوئے, عربی ہیں بھائی, پھر قرآن عربی زبان میں ظاہر ہوا, اور قرآن فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے, فصاحت و بلاغت میں انتہا درجے کو پہنچا ہوا ہے, تو ان لوگوں کی اپنی زبان کے اندر قرآن موجود ہے, اس کی فصاحت و بلاغت کو یہ کیا کرتے ہیں, خوب اچھی طرح جانتے ہیں, پھر بھی ایمان نہیں لے کر آتے, ضد اور ہٹ دھرمی کرتے ہیں, لہذا ان کو اب جزیہ لے کر بھی زندہ رہنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. تو کہتے ہیں وتوضع الجزیۃ علی اہل الکتاب, اور مقرر کیا جائے گا جزیہ اہل کتاب پر, یعنی یہودیوں اور عیسائیوں پر, بل مجوسی اور آتش پرستوں پر, وعبدت الاوثان من العجمی, اوثان جمع ہے وثن کی, بت کو کہتے ہیں, عبدت الاوثان بت, بتوں کے بندے یعنی بت پرست جو ہیں, اور جو بت پرست ہیں من العجمی, عجم میں سے جو عجمی بت پرست ہیں بھائی, ولا توضع علی عبادت الاوثان من العربی, اور جو عربی بت پرست ہیں ان پر جزیہ مقرر نہیں کیا جائے گا, ولا علی المرتدین, اور نہ ہی مرتد جو ہیں ان پر جزیہ مقرر ہوگا, ولا جزیہ علی امرأۃ ولا صبی ولا ذمی ولا علی فقیر غیر معتمد, اور جزیہ نہیں ہوگا کسی عورت پر اور نہ کسی بچے پر اور نہ زمین کہتے ہیں اپاہج پر, اپاہج بھائی, اور نہ ہی کسی اپاہج پر, ولا علی فقیر غیر معتمل, اور نہ اس فقیر شخص پر غیر معتمل جو کمانے والا نہیں ہے بھائی. ولا علی الرهبان الذین لا یخالطون الناس, رهبان جمع ہے راہب کی, راہب یہ یہودیوں اور عیسائیوں کے جو پادری وغیرہ ہیں گوشہ نشین بھائی, گوشہ نشین لوگوں سے الگ تھلگ رہتے ہیں بھائی, ہر وقت کہتے ہیں ہم بس عبادت میں مصروف ہیں, سمجھ میں آیا؟ تو یہ جو گوشہ نشین ان کے پادری وغیرہ ہیں لوگوں سے نہیں ملتے جلتے, ان سے بھی جزیہ نہیں لیا جائے گا بھائی, سمجھ میں آیا؟ دیکھو بھائی اسلام کی عظمت دیکھو, ان کے علماء کی بھی قدر کر رہے ہیں بھائی کہ جو ان کے گوشہ نشین اور تاریخ الدنیا لوگ ہیں دنیا کو چھوڑے ہوئے, ان سے جزیہ بھی نہیں لیا جائے گا. تو کہتے ہیں ولا علی الرهبان الذین لا یخالطون الناس, اور نہ ان راہبوں پر جو لوگوں سے ملتے نہیں ہیں, جو لوگوں سے اختلاط نہیں کرتے. ومن اسلم, اچھا بھائی ایک آدمی تھا اس پر جزیہ تھا کیونکہ وہ کافر تھا, پھر وہ اسلام لے آیا, تو کیا اب بھی جزیہ لیں گے؟ کہتے ہیں نہیں بھائی, اب کیوں جزیہ لیں گے, اب مسلمان ہو گیا تو جزیہ اسے ساخت ہو گیا. اسی طرح یاد رکھیے ایک آدمی پر جزیہ تھا, ایک سال تک سال پر کے گزرنے پر وصول کیا جانا تھا, جزیہ وصول نہیں کیا گیا, یہاں تک کہ دوسرا سال بھی گزر گیا, اب اس پر کتنے جزیہ آنے چاہیے؟ دو آنے چاہیے, لیکن کہتے ہیں جزیوں میں تداخل ہو جائے گا, ایک جزیہ دوسرے جزیہ میں داخل ہو گیا, اب صرف ایک ہی ادا کرے گا تو دونوں ادا ہو جائیں گے, تو دونوں سالوں کا الگ الگ جزیہ نہیں لیں گے بلکہ ایک ہی ادا کرے گا. تو اسی طرح تین چار پانچ جتنے بھی سال گزر گئے جزیہ نہیں لیا تو ان میں تداخل ہوتا جائے گا, جتنے بھی سال ہیں ان کا ایک ہی جزیہ ادا کرے گا اور سارے جزیے کیا ہو جائیں گے؟ ادا ہو جائیں گے, ہر سال کا الگ نہیں لیں گے. تو کہتے ہیں ومن اسلم وعلیہ جزیۃ سقطت عنہ, جو مسلمان ہوا اور اس پر جزیہ تھا تو جزیہ اسے ساقط ہو جائے گا. وإن اجتمع علیہ الحولان, اور اگر اس ذمی پر جمع ہو گئے دو سال, حول کہتے ہیں سال, سال کا گزرنا, اور اگر جمع ہوئے اس پر دو سال بعد تداخلت الجزیتان, تو دونوں جزیوں میں کیا ہوگا؟ تداخل ہوگا, دونوں ایک دوسرے میں داخل ہو جائیں گے, ایک ہی جزیہ یعنی لیا جائے گا. حال یحول حولان کا معنی سال کا گزرنا بھائی, جس پر جمع ہو گئے دو سال کا گزرنا, یعنی دو سال گزرے اور جزیہ اسے نہیں لیا گیا تھا. ولا یجوز احداث بیعت ولا کنیسۃ, آگے بتلا رہے ہیں آپ کو بھائی, یہ جو ہمارے دارالاسلام کے اندر جو یہودی عیسائی وغیرہ رہتے ہیں ان کو نئے نئے گرجے نئے نئے عبادت خانے بنانے کی اجازت نہیں ہوگی. جو پہلے سے قائم ہیں وہ اگر گر جائیں یا خراب ہو جائیں انہی کی تعمیر کر سکتے ہیں, لیکن نئے نئے گرجے بنانے کی اجازت نہیں ہوگی. تو کہتے ہیں ولا یجوز احداث بیعت ولا کنیسہ فی دار الاسلام, بیعہ کہتے ہیں عیسائیوں کے عبادت گاہ کو, گرجے کو, کنیسہ کہتے ہیں یہودیوں کے عبادت گاہ کو. احداث کا معنی ہے نیا بنانا, نیا جدید. ولا یجوز احداث بیعت ولا کنیسۃ, اور جائز نہیں ہے نئے گرجے اور نئے عبادت خانے یہودیوں کے بنانا. فی دار الاسلام, کس میں؟ دار الاسلام میں. واذا انہدمت البیع والکنائس القدیمۃ, بیع جمع ہے بیعا کی, کنائس جمع ہے کنیسہ کی, اور جب گر جائیں ان کے گرجے یا ان کے عبادت خانے جو القدیمۃ پرانے تھے, اعادوہا, تو اسی کو لوٹا لیں گے, یعنی اسی کو پھر کیا کر لیں گے؟ بنا لیں گے, انہی کو پھر بنا سکتے ہیں؟ نئے نہیں بنا سکتے. وَيُوْخَدُوا اَهْلُ الزِّمَّةِ, یہاں سے آپ کو بتلا رہے ہیں بھئی یہ جو ذمی ہے یاد رکھنا, ان کو مسلمانوں کی طرح ہم نہیں رہنے دیں گے کہ آپ کے پتہ ہی نہ چلے کون ذمی ہے کون مسلمان ہے, بلکہ ان کو مسلمانوں سے ممتاز رہنا ہوگا الگ بھئی, جیسے کسی کی نظر پڑے وہ فوراً پہچان لے گئے کہ یہ مسلمان ہے یا ذمی ہے بھائی, سمجھ میں آیا؟ تو ان کو پابند کیا جائے گا کہ وہ مسلمانوں سے الگ ہو کر رہیں, پہچان اپنی نشانیاں رکھیں جسے پتہ لگ جائے. مسلمانوں جیسا لباس اور وضاقتہ بنانے کی ان کو اجازت نہیں ہوگی بھائی, سمجھ میں آئے؟ دیکھیے آگے ذکر کر رہے ہیں, وَيُوْقَدُ أَهْلُ الذِّمَّةِ, اور پابند کیا جائے گا اہل ذمہ کو یعنی ذمیوں کو, بِالتَّمَيُّزِ عَنِ الْمُسْلِمِينَ, مسلمانوں سے ممتاز ہونے کے پر, مسلمانوں سے ممتاز ہونے کا پابند کیا جائے گا. فی زیہم, زیون کہتے ہیں لباس اور وضاقتہ کو, جو مسلمانوں سے ممتاز ہوں گے بھائی ممتاز ہونے پر پابند کیا جائے گا. فی زیہم ان کے لباس اور وضاقتہ کے اندر, وہ مراکبہم اور ان کی سواریوں میں, وہ سروجہم اور ان کی زینوں میں. بھائی بھائی گھوڑے پر زین ڈالتے ہیں بھائی, سمجھ آئے, سواریاں بھی ممتاز ہوں گی, علامت ہوگی, پتہ لگے گا بھائی اس سواری کو دیکھتے ہی پتہ لگ جائے کس کی سواری ہے, ذمی کی سواری ہے. اسی طرح گھوڑے پر زین وغیرہ ڈالی ہوئی ہے تو یاد رکھیے زین کو دیکھتے ہی پتہ لگ جائے, ایسی زین مقرر کریں گے ہم ان کے لیے کہ پتہ لگ جائے کس کی زین ہے, یہ ذمی کا. ہاں گھوڑے پر تو بیٹھنے نہیں دیں گے ان کو, گھوڑے پر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوگی. مثلا خچر وغیرہ اس پر زین ڈالتے ہیں تو اس پر زین کیا ہوگی, ممتاز ہونی چاہیے. عام مسلمانوں جیسے زین ڈالنے کی اجازت نہیں, سمجھ میں آیا. تو کہتے ہیں فی زیہم ان کے لباس کے اندر, و مراکبہم اور ان کی سواریوں میں, و سروجہم اور ان کی جو زین ہے اس میں, و قلانسہم اور ان کی جو ٹوپیاں ہیں. قلانس جمع ہے قلنسوا کی, قلنسوا ٹوپی کو کہتے ہیں بھائی. عام مسلمانوں کی طرح یہ ٹوپی نہیں پہن سکتے بھائی, بلکہ ان کو پابند کیا جائے گا کہ ٹوپی بھی ان کی الگ ہو, کوئی نشانی لگی ہو پتہ لگے یہ ذمی ہے بھائی. ولا یرکبون الخیل اور یہ گھوڑے پر سوار, گھوڑوں پر سوار نہیں ہو سکتے. ولا یحملون السلاح اور یہ اسلحہ نہیں اٹھا سکتے, اسلحہ اٹھا کر چلنا ان کے لیے اس کی اجازت نہیں دی جائے گی. سمجھ میں آیا, یعنی ان کو مسلمانوں کی طرح آزادی سے ہم نہیں چھوڑیں گے, جیسے مرضی رہیں بھائی. سمجھ میں آیا, ہاں کچھ نہ کچھ تھوڑا یہ ان کو تنگی ان پر کی جائے گی کہ بھائی اپنا خلیہ الگ رکھو, دیکھتے ہی پتہ لگ جائے کہ یہ کون ہے, ذمی ہے. اپنی سواری الگ رکھو, گھوڑے پر اعلیٰ سواری پر تمہیں سوار ہونے کی اجازت نہیں ہے, اور اسی طرح اسلحہ وغیرہ اٹھا کر تمہیں چلنے کی اجازت نہیں ہے بھائی. ومن امتنع من الجزية او قتل مسلما. اچھا یہاں سے کچھ جرائم بتلا رہے ہیں کہ بھائی ان میں سے اگر کوئی جرم کر لیتا ہے, مثلا ایک ان میں سے ذمی ہے وہ انکار کر دیتا ہے میں تو جزیہ نہیں دوں گا, یا کسی مسلمان کو قتل کر دیتا ہے, یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر دیتا ہے, یا کسی مسلمان عورت سے زنا کر لیتا ہے, تو کیا وہ جو عہد ہم نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا ہے, کیا معاہدہ بھائی کہ تمہاری جان اور مال محفوظ ہیں, کیا وہ معاہدہ ٹوٹ جائے گا, اس کا خون کرنا جائز ہو جائے گا, اس کا مال لے لینا جائز ہو جائے گا؟ کہتے ہیں نہیں بھائی, اگر ایسے جرائم کرے ان جرائم کی وجہ سے وہ معاہدہ نہیں ٹوٹتا. ہاں اس جرم کی سزا دی جائے گی لیکن اس کی وجہ سے فوراً ہی ہم کہیں معاہدہ ختم, تم ذمی تھے, ہمارے اوپر تمہاری ذمہ داری تھی کہ تمہارے جان اور مال کی کیا کریں, ہم تم سے سال میں اتنا ٹیکس لیتے ہیں, ہمارے ذمے ہے کہ ہم تمہاری جان کی بھی حفاظت کریں مال کی بھی, لیکن تم نے یہ جرم کیا لہذا معاہدہ ختم, اب ہم تمہیں قتل کریں گے. نہیں اس طرح نہیں بھائی, معاہدہ اس سے نہیں ٹوٹے گا, بلکہ ہاں جرم جس قسم کا ہے جرم کی سزا تو دی جائے گی اس کے مطابق تھی. اگر جان بوجھ کر کسی کو قتل کیا تو اس کو بھی کیا کیا جائے گا, قصاصاً قتل کیا جائے گا, لیکن وہ معاہدہ ٹوٹنے کی وجہ سے قتل نہیں, وہ معاہدہ نہیں ٹوٹا بھائی. ہاں اگر یہ دار الحرب چلا گیا اب ٹوٹ گیا معاہدہ بھائی, کیا ہو گیا معاہدہ ٹوٹ گیا, اب ذمی یہ نہ رہا, اب حربی بن گیا, سمجھ میں آیا, اور اب اس کا خون کرنا مباح ہوا. تو کہتے ہیں ومن امتنع من الجزية اور جو کوئی ان میں سے باز رہا جزیا دینے سے, او قتل مسلما یا جس نے ان میں سے مسلمان کسی مسلمان کو قتل کر دیا, او سب نبی علیہ السلام یا جس نے گالی دی یعنی برا بھلا کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو, او زنا بمسلمۃ یا اس نے زنا کیا کسی مسلمان عورت سے, لم ينتقض عهده تو اس کا عہد اس کا معاہدہ نہیں ٹوٹے گا. ہاں جرم کی سزا دیں گے لیکن معاہدہ نہیں, یہ جرم ہے معاہدہ اس نے نہیں توڑا. ولا ينتقض العهد الا بان يلحق بدار الحرب اور نہیں ٹوٹتا وہ عہد یعنی معاہدہ الا بان يلحق بدار الحرب مگر یہ کہ وہ کہاں چلا جائے, دار الحرب چلا جائے تو پھر عہد ذمہ ٹوٹ گیا. او یغلبوا علی موضعین فیحاربوننا یا کسی جگہ پر یہ غالب آ جاتے ہیں قبضہ کر لیتے ہیں اور پھر ہمارے ساتھ جنگ کرتے ہیں تو اب بھی معاہدہ ٹوٹ گیا. سارے ذمی کیا ہو جاتے ہیں، ایک جگہ پر اکٹھے ہو جاتے ہیں، ایک علاقے پر قبضہ کر لیتے ہیں اور ہمارے ساتھ جنگ کرتے ہیں، تو بس معاہدہ ٹوٹ گیا، اب سارے مباح الدم ہو گئے، ان کو قتل کرنا جائز ہے. تو کہتے ہیں او یا ذیبو علی موضع، یا وہ غالب آ جاتے ہیں کسی جگہ پر، فیحاربون انا، بس ہمارے ساتھ جنگ کرتے ہیں. وإذا ارتد المسلم، اب مرتد کے احکام بیان ہو رہے ہیں. یاد رکھیے جب کوئی شخص مرتد ہو جاتا ہے تو اس کو 3 دن کی مہلت دی جائے گی، 3 دن تک جیل میں ڈالیں گے کہ بھائی مسلمان ہو جاؤ، اگر کوئی اسلام کے بارے میں کوئی اعتراض ہے آپ کے دل کے اندر اسے پیش کرو، ہم اس کا جواب دیں گے، آپ کی تسلی کروا دیں گے، لیکن غیر اسلام پر اب آپ کو چھوڑنے کی اجازت نہیں. دین کو آپ نے سمجھ لیا ہے، ایک شخص جب دین اسلام پر تھا، دین کو اس نے سمجھ لیا، دین کی خیر اور برکات اس کے سامنے ظاہر ہو گئیں، پھر وہ دین کو چھوڑ رہا ہے، معلوم ہوا ہے وہ مسلمانوں کو اور اسلام کو کوئی نقصان پہنچانا چاہتا ہے، لہذا اس کو اب زندہ رہنے کی اجازت نہیں ہوگی. کہتے ہیں وَإِذَا ارْتَدَّ الْمُسْلِمُ عَنِ الْإِسْلَامِ، اور جب مرتد ہو جائے کوئی مسلمان اسلام سے، عُرِضَ عَلَيْهِ الْإِسْلَامُ، تو پھر اس پر اسلام کو پیش کیا جائے گا، اسے پکڑ لیں گے اور کہیں گے بھائی مسلمان ہو جاؤ، دعوت دیں گے، دعوت و تبلیغ بھائی. فَإِنْ كَانَتْ لَهُ شُبْهَةٌ، اگر اس کا کوئی شبہ تھا، یعنی اس کے دل میں کوئی اعتراض وغیرہ تھا کہ بھائی یہ کیوں ہے اسلام میں، یہ کیوں ہے، تو کشف لہ، تو کھولا جائے گا اس کے لیے اس شبے کو، یعنی اس شبے کو دور کیا جائے گا. علماء کیا کریں گے، اس کو جواب دیں گے، بھائی سمجھ میں آیا، ہر شبے کا بہترین بلکہ بے شمار جوابات علماء نے دیے ہیں، خوب دل کو تسلی ہو جاتی ہے، سمجھ میں آیا بھائی، تو اس کے شبہات کو دور کیا جائے گا. ویحبس ثلاثۃ ایام، اور اسے قید کیا جائے گا 3 دن تک. فإن اسلم، اگر وہ مسلمان ہو گیا تو اچھی بات ہے، وإلا قتل، ورنہ اسے کیا کر دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا. اچھا بھائی یہ ایک شخص تھا، وہ مرتد ہو گیا، مرتد ہونے کے بعد اب ہونا یہ چاہیے تھا ہم اسے قید میں ڈالتے، 3 دن مہلت دیتے اور پھر اسلام پیش کرتے، اس کے شبہات کا جواب دیتے، اور پھر بھی وہ اسلام نہ لاتا تو 3 دن بعد کیا کر دیا جاتا، اسے قتل کر دیا جاتا بھائی. لیکن اس سے پہلے ایک اور مسلمان نے جب یہ مرتد ہوا اس نے اس کو قتل کر دیا، تو کہتے ہیں یاد رکھیے اس مسلمان نے برا کیا، اس کو اس طرح قتل نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اس پر نہ تو قصاص ہے اور نہ دیت ہے، قصاص اور دیت وغیرہ اس پر نہیں ہے بھائی، سمجھ میں آیا بھائی، مسلمان نے اسے قتل کیا، نہ تو اس پر قصاص ہے اور اس سے قصاص بھی نہیں دیا جائے گا اور دیت وغیرہ بھی نہیں، کیونکہ جب وہ کافر ہو گیا، اس نے دین اسلام کو چھوڑ دیا تو وہ مباح الدم ہو چکا تھا، اس کا خون جائز ہو چکا تھا. یہ تو ہم 3 دن کی اسے مہلت دے رہے ہیں کہ پھر سوچ لو بھائی، واپس آ جاؤ، ابھی بھی وقت ہے، ورنہ وہ مرتد ہوتے کیا ہو چکا ہے، مباح الدم ہو چکا ہے. تو کہتے ہیں فَإِنْ قَتَلَهُ قَاتِلٌ قَبْلَ عَرْضِ الْإِسْلَامِ، پس اگر اس مرتد کو قتل کر دیا کسی قاتل نے اسلام پیش کرنے سے پہلے ہی، قبل عرض الاسلامی علیہ، اس پر اسلام پیش کرنے سے پہلے ہی، کرہ لہ ذالک، تو اس کے لیے ایسا کرنا مکروہ ہے، ولا شیء علی القاتل، اور قاتل پر کچھ بھی نہیں ہے، نہ تو قصاص ہے اور نہ دیت ہے بھائی. وأما المرأة، بھائی یہ تو مرد کا حکم تھا، اسے 3 دن قید کریں گے اور پھر اسے قتل کر دیا جائے گا، عورت کا کیا حکم ہے، کوئی عورت مرتدہ ہو گئی، کہتے ہیں بھائی عورت کو قتل نہیں کیا جائے گا، ہاں اس کو جیل میں ڈال دیں گے اور اسے دعوت دیں گے کہ بھائی پھر اسلام کی طرف آ جاؤ، نہیں تو ہمیشہ جیل میں پڑی رہے گی یہاں تک کہ پھر مسلمان ہو جائے، اگر نہیں ہوتی تو جیل ہی میں رکھیں گے اسے ہمیشہ. کہتے ہیں وَأَمَّا الْمَرْأَةُ إِذَا ارْتَدَّتْ، اور باقی عورت جب مرتد ہو جائے، فَلَا تُقْتَلُ، اسے قتل نہیں کیا جائے گا، وَلَكِنْ تُحْبَسُ حَتَّى تُسْلِمَ، لیکن اسے قید کیا جائے گا یہاں تک کہ وہ اسلام لے آئے. یہاں سے اب مرتد کا حکم بیان کر رہے ہیں، اس کی مال وغیرہ کا حکم کیا حکم ہے. یاد رکھیے جب کوئی شخص مرتد ہوتا ہے تو مرتد ہوتے ہی اس کی ملکیت اپنے اموال سے ختم ہو گئی، جو چیز جو مال تھا اس کا، گاڑیاں تھیں، کوٹیاں تھیں، زمینیں تھیں، ساری اس کی ملکیت سے نکل گئیں، لیکن پکی نہیں نکلیں، موقوف طور پر نکلی ہیں. کس طریقے پر؟ اس کی ملکیت موقوف طریقے پر زائل ہوئی ہے، یعنی اگر یہ پھر مسلمان ہو گیا تو پھر اسے ملکیت حاصل ہو جائے گی، سمجھ میں آیا، اور اگر پھر مسلمان نہ ہوا پھر تو یہ قتل کر دیا جائے گا، اور وہ سارا پھر کیا ہو، کس کو مل جائے گا، وارثوں کو مل جائے گا، اور اگر یہ مرتد ہو کر بھاگ کر کہاں چلا گیا، دار الحرب چلا گیا، تو یاد رکھیے تو ابھی بھی مولانا اس کی ملکیت موقوف ہے، کیونکہ امید ہے یہ شاید پھر مسلمان ہو کر واپس آ جائے، لیکن پھر قاضی فیصلہ کر دیتا ہے کہ یہ شخص کہاں جا چکا، دار الحرب جا چکا مرتد ہو کر، بس جب قاضی فیصلہ کرے گا تو اب یوں سمجھا جائے گا، یہ ارتداد یاد رکھو یہ موت کی طرح ہے، کس کے حکم میں ہے، موت کے حکم میں ہے، لہذا موت والے احکامات آ جائیں گے، اور موت کی صورت میں جب کوئی شخص مر جائے تو اس کا مال کس کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، وارثوں کی طرف، لہذا اب جب دار الحرب چلا گیا تھا ابھی بھی امکان تھا، ابھی بھی ہم نے اس پر مرنے کا حکم نہیں لگایا تھا، اس کے وارثوں کے حوالے مال نہیں کیا تھا، لیکن جب قاضی فیصلہ کر دیتا ہے تو اب قاضی کے فیصلے کے بعد اب موت کا حکم لگا دیا جائے گا، اور اس کا مال کس کی طرف منتقل ہو جائے گا، اس کے وارثوں کی طرف، صورت سمجھ میں آ گئی، تو کہتے ہیں ویزول ملک المرتد عن اموالہ بردتہ، اور زائل ہو جاتی ہے مرتد کی ملکیت اور اس کے مالوں سے، بردتہ اس کے مرتد ہو جانے کی وجہ سے، اور کس طریقے پر زائل ہوتی ہے، زوالا مراعن، مراعن کا معنی محفوظ طریقے پر، یعنی موقوف طریقے پر، مراد ہے موقوف پر، زوالا مراعن ایسا زائل ہونا جو موقوف طریقے پر ہو، فَإِنْ أَسْلَمَ پس اگر یہ مسلمان ہو گیا، عادت املاکہ الی حالہا تو لوٹ آئیں گی اس کی املاک اپنی حالت کی طرف، یعنی پھر اس کی ملکیتیں بن جائیں گی، وَإِنْ مَاتَ وَقُتِلَ عَلَى رِدَّتِهِ اور اگر یہ مر گیا اس کو قتل کر دیا گیا اس کے مرتد ہونے کی حالت میں، اِنْ تَقَالَ مَقْتَصَبَهُ فِي حَالِ الْإِسْلَامِ الی وَرَثَتِهِ الْمُسْلِمِينَ تو منتقل ہو جائے گا وہ جو اس نے کمایا تھا اسلام کی حالت میں، کدھر منتقل ہوگا، الى ورثۃ المسلمین اس کے مسلمان وارثوں کی طرف، وکان مکتسبہ فی حال ردته فئن اور وہ جو اس نے کمایا تھا مرتد ہونے کی حالت میں، فئن وہ غنیمت ہوگی، وہ کیا ہوگا، مال غنیمت ہوگا، بھائی تم بیت المال میں جمع کر دیا جائے گا اور مسلمانوں کی بھلائی کے کاموں میں خرچ کیا جائے گا، فئن لحق بدار الحرب مرتدن اگر یہ بھاگ کر چلا گیا دار الحق مرتد ہو کر، وحاکم الحاکم بلحاقہ اور حاکم نے بھی فیصلہ کر دیا اس کے دار الحرب سے ملحق ہونے کا، دار الحرب چلے جانے کا، عتق مدبروہ وامہات اولادہ تو آزاد ہو جائیں گے اس کے سارے مدبر اور اس کے ساری امہ ولد جو ہیں وہ ساری کیا ہو جائیں گی، آزاد ہو جائیں گی، وحلت الدیون حل یحل حلولا کا معنی ہوتا ہے ادائیگی کا وقت ہونا، بھائی اس پر دیون تھے، مثلا کچھ دیون تو فوری ادائیگی والے ہوتے ہیں وہ تو فوری ادا کیے جاتے ہیں، کچھ میں مدت متعین ہوتی ہے، تو آپ جانتے ہیں جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو جن دیون میں مدت بھی مقرر ہو فوری ان کی ادائیگی کی جاتی ہے، ان کا ادائیگی کا وقت ہو جاتا ہے، ایک آدمی مر گیا بھائی اس نے کسی سے گاڑی خریدی تھی اور اس گاڑی کے 500,000 روپے اس نے 2 سال بعد ادا کرنے ہیں، لیکن یہ آج ہی مر گیا، جیسے ہی مرا بھائی اب وہ 2 سال بعد نہیں ادائیگی ہوگی بلکہ فوری ادائیگی اب کرنا پڑے گی، تو لہٰذا اب یہ مر گیا تو اس کے مال میں سے اس کے کفن دفن کا بندوبست کریں گے اور پھر وہ سارے دیون وغیرہ کیا کیے جائیں گے، ادا کیے جائیں گے، اب وہ 2 سال والی مدت نہیں بھائی، تو اسی طرح مرتد کے اندر بھی ہے، مرتد نے بھی کچھ دیون اب دینے تھے لیکن ان کی مدت متعین تھی، لیکن جب قاضی نے فیصلہ کر دیا تو اب فوراً ان دیون کی ادائیگی کا وقت ہو گیا، کیونکہ گویا یہ مر چکا ہے اور مرتے ہی دیون کو فوراً کیا کرنا پڑتا ہے، ادا کرنا پڑتا ہے، تو لہذا اب ادا کیے جائیں گے اس کے مال میں سے، تو کہتے ہیں ہاں تاقا مدبر ہو امہات اولادی اس کے سارے مدبر اور ساری امہ ولد جو ہیں وہ آزاد ہو جائیں گی، وحلت الدیون التی علیہ اور ادائیگی کا وقت ہو جائے گا ان سارے دیون کا جو اس شخص پر تھے، وانتقل مکتسبہ فی حال الاسلام الی ورثتہ من المسلمین اور منتقل ہو جائے گا وہ جو اس نے کمایا تھا اسلام کی حالت میں، کیونکہ یہ مرنے کا حکم لگ گیا نا، تو اب وہ کس کو مل جاتا ہے مال پھر؟ وارث کو. یہی بات بیان کر رہے ہیں کہ جو اسلام کی حال میں کم آیا تھا وہ سارا منتقل ہو جائے گا، الی ورثتہ من المسلمین، مسلمانوں میں سے جو اس کے ورثہ ہوں ان کی طرف. وَيُقْضَى الدَّيْنُ الَّذِي لَزِمَتْهُ فِي حَالِ الْإِسْلَامِ مِمَّا اكْتَسَبَهُ فِي حَالِ الْإِسْلَامِ. یاد رکھیے کچھ مال اس نے اسلام میں کمایا تھا اور کچھ دیون بھی اسلام کی حالت میں اس پر آئے تھے، اور کچھ مال اس نے مرتد ہونے کی حالت میں کمایا ہے اور کچھ دیون بھی مرتد ہونے کی حالت میں اس پر آئے ہیں. تو کہتے ہیں جس حالت میں دین آیا تھا اسی حالت کی کمائی سے اس کی ادائیگی کی جائے گی. اگر دین اس پر اسلام کی حالت میں آیا تھا تو اسلام کی حالت میں جو اس نے کمایا ہے اس سے کیا کی جائے گی؟ اس کی ادائیگی کی جائے گی. اور اگر دین اس پر مرتد ہونے کے بعد آیا ہے تو مرتد ہونے کے بعد جو اس نے کمایا ہے اس کے ذریعے کیا کی جائے گی؟ ادائیگی کی جائے گی. کہتے ہیں وَيُقْضَى الدُّيُونُ الَّتِي لَزِمَتْهُ فِي حَالِ الْإِسْلَامِ، تو ادا کیے جائیں گے وہ دیون جو اس کو لازم ہوئے ہیں، فی حال الاسلامی، کس حال میں؟ اسلام کی حالت میں لازم ہوئے ہیں، ان کو ان دیون کو ادا کیا جائے گا. مِمَّا اكْتَسَبَهُ، اس مال میں سے جس کو اس نے کمایا تھا، فی حال الاسلامی، اسلام کی حالت میں. وَمَا لَزِمَهُ مِنَ الدُّيُونِ فِي رِدَّتِهِ، اور وہ دیون جو اس کو لازم ہوئے ہیں مرتد ہونے کی حالت میں، يُقْضَى مِمَّا فِي حَالِ رِدَّتِهِ، ان کو ادا کیا جائے گا اس مال میں سے جو اس کے مرتد ہونے کی حالت میں اس نے کیا کیا ہے؟ کمایا ہے، جو اس کا مرتد ہونے کی حالت میں ہے. وَمَا بَاعَهُ أَوْ اشْتَرَاهُ، بھائی یہ جو شخص مرتد ہوا اس نے کئی عقد بھی کیے تھے. کہتے ہیں بھائی یاد رکھو یہ جتنے عقد اس نے کر لیے وہ سارے عقد بھی موقوف رہیں گے، کسی سے کوئی چیز خریدی ہے بیچی ہے مرتد ہونے کے بعد، تو یہ سارے عقد کیا ہیں؟ موقوف ہیں. اگر یہ مسلمان ہو گیا پھر تو یہ سارے عقد صحیح ہو جائیں گے، اور اگر یہ مسلمان نہیں ہوا بلکہ مر گیا یا قتل کر دیا گیا یا دار الحرب چلا گیا تو سارے عقد کیا ہو جائیں گے؟ باطل ہو جائیں گے. کہتے ہیں وما باعہو، اور وہ جو چیز جو اس نے بیچی ہے، اب اشتراہو یا جسے اس نے خریدا ہے، اور تصرف فیہ من امواله، یا جو اس نے تصرف کیا اپنے مالوں کے اندر، فی حال ردتہ مرتد ہونے کی حالت میں، موقوف ہوں، یہ سارے کیا ہیں؟ تصرفات موقوف ہیں. فان اسلم، اگر یہ مسلمان ہو گیا، صحت عقودہ، تو اس کے سارے عقود صحیح ہو جائیں گے. وان مات او قتل او لحق بدار الحرب بطلت، اور اگر یہ مر گیا یا قتل کر دیا گیا دار الحرب چلا گیا تو یہ سارے عقود باطل ہو جائیں گے. وان عاد المرتد، اچھا بھائی یہ مرتد ہو کر ایک شخص چلا گیا تھا تو پھر بعد میں وہ مسلمان ہو کر واپس آ جاتا ہے، تو کیا اس کا مال اس کو دیا جائے گا؟ کہتے ہیں بھائی یاد رکھو اس کے جو مال تھا وہ ہم تو ہمیں ورثہ کو دے دیا، اس میں سے جو کچھ وہ خرچ کر چکے ہیں وہ تو دوبارہ اس کو مل نہیں سکتا، یا جو چیزیں انہوں نے بیچ دی ہیں وہ تو واپس نہیں مل سکتی. ہاں اگر کوئی چیز دیائی نہیں ابھی بھی اسی طرح وارثوں کے ہاتھوں میں ہے جو اس کی تھی، تو وہ ان سے لے لیا جائے گا. کیا کیا جائے گا؟ مسجد مکان تھا ابھی بھی وہ اسی طرح ان کے قبضے میں موجود ہے، انہوں نے بیچا وغیرہ نہیں. اس کی گاڑی تھی انہوں نے ابھی بیچی نہیں بھائی، اور اسی طرح کوئی چیزیں تھیں اس کی جو ابھی انہوں نے بیچی نہیں، تو جو چیزیں اسی طرح ابھی موجود ہیں وہ ان سے واپس اس کو دلا دی جائیں گی. کب؟ جب کہ یہ مسلمان ہو کر واپس آ جائے. تو کہتے ہیں وہ انعاد المرتد بعد الحکم بلحاقه الى دار الاسلام مسلما، بس اگر لوٹ آیا مرتد بعد اس کے جب کہ حکم لگا دیا گیا تھا اس کے دار، بعد الحکم بلحاقه، اس کے ملحق ہونے کے حکم کے بعد کوئی لوٹ آتا ہے، الى دار الاسلام، دار الاسلام کی طرف مسلمان، مسلمان ہو کر، فما وجده في يد ورثته من ماله بعينه اخذه، پس جو کچھ یہ پائے اپنے وارثوں کے قبضے میں اپنے مال میں سے، بعينه، یعنی عین اسی مال کو پا لے، اخذه، تو کیا کر لے گا؟ اسے لے لے گا. یہ تو مرتد کا حکم تھا کہ اس کے تصرفات موقوف رہتے ہیں اور اگر وہ پھر مسلمان ہو جائے تو نافذ ہو جائیں گے، اگر وہ مر جائے یا دار الحرب چلا جائے تو باطل ہو جائیں گے، اور اگر پھر وہ مسلمان ہو کر واپس آ جائے تو جو چیز جس طرح موجود ہے اسی طرح اس کو وہ واپس لے سکتا ہے. اور مرتدہ عورت جو ہے وہ تصرفات کرتی ہے، اسے تو ہم نے ہمیشہ کے لیے قید میں رکھا ہے. کہتے ہیں ہاں اس کے تصرفات اپنے مال میں صحیح ہیں، وہ جو بیع و شراء وغیرہ کرتی ہے وہ صحیح ہے، وہ نافذ ہوں گے. کہتے ہیں بل مرتدہ تو اذا تصرفت فی مالها، اور مرتد عورت نے جو تصرف کیا اپنے مال کے اندر، فی حال ردتہا اپنے مرتد ہونے کی حالت میں جائز تصرفہا تو اس کا تصرف کرنا جائز ہے۔ ونصارى بنی تغلب یؤخذ من اموالہم ضعف ما یؤخذ من المسلمین من الزکات۔ یہ بنی تغلب بھائی ایک قبیلہ تھا عیسائیوں کا، عیسائیوں کا ایک قبیلہ تھا بھائی، روم کے قریب تھے بھائی انگریزوں کی طرف کے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھائی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں یہ مسلمانوں گئے بھائی اور ان کو کہا کہ جزیہ ادا کرو، تو یہ کہنے لگے بھائی ہم بڑی شان و شوکت والے لوگ ہیں، جزیہ دینا یہ تو ہماری عزت کے خلاف ہے۔ سمجھ میں آیا؟ ٹیکس دینا دوسرے کو بھائی یہ تو ہماری کیا ہے، اس سے ساری عزت خراب ہو جائے گی، بھائی ہم جزیہ نہیں دیں گے آپ کو کبھی بھی، ہاں اگر مسلمانوں سے تم زکات لیتے ہو ہم سے بھی زکات لے لو، ہم مسلمانوں سے دگنی زکات دے دیں گے، لیکن ہم دیں گے زکات دیں گے جزیہ نہیں دیں گے جزیہ کے نام سے۔ چنانچہ ان پر دگنی زکات مقرر کر دی گئی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دگنی زکات مقرر کی اور فرمایا یہ ہے جزیہ ہی، تم اس کو جو مرضی نام دے دو، چاہے زکات کہو یا نہ کہو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، یہ ہے تو کیا جزیہ ہے۔ تو لہذا ان سے اب وہ دگنی زکات لیجیے، یعنی جو زکات بنتی ہے جتنی مال کے اندر اس سے دگنا جزیہ ان سے لیا جائے گا اس زکات کے حساب سے۔ اور نیز جزیہ میں تو آپ نے پڑھا کہ عورتوں اور بچوں سے نہیں لیا جاتا، لیکن زکات آپ جانتے ہیں وہ عورت کے مال میں سے بھی لی جاتی ہے، لہذا اب جزیہ یہ جو زکات ہے یہ ان کی عورتوں سے بھی وصول کی جائے گی بھائی، یہ جو جزیہ ہے زکات سے دگنا مردوں سے بھی اور عورتوں سے بھی، ہاں بچوں سے نہیں وصول ہوگا بھائی کیونکہ بچوں پر زکات نہیں۔ تو کہتے ہیں وہ نصارا بنی تغلب، اور بنی تغلب قبیلے کے جو عیسائی ہیں، نصارا جمع ہے نصرانی کی بھائی، یہ عیسائی کو کہتے ہیں، اور قبیلہ تغلب کے جو بنی تغلب کے جو عیسائی ہیں، یؤخذ من اموالہم لیا جائے گا ان کے مالوں میں سے، ضعف ما یؤخذ من المسلمین من الزکات دگنا اس سے وہ جو لیا جاتا ہے مسلمانوں سے، یعنی کہ زکات بھائی، یعنی مسلمانوں سے جتنی زکات لی جاتی ہے جس حساب سے اسی طرح ان سے بھی لیا جائے گا لیکن دگنا لیا جائے گا، وہ یؤخذ من نسائہم اور ان کی عورتوں سے بھی لیا جائے گا، ولا یؤخذ من صبیانہم اور ان کے بچوں سے نہیں لیا جائے گا، بچوں سے نہیں لیا جائے گا بھائی۔ وما جباہ الامام من الخراج، اچھا بھائی یہاں سے آگے یہ بتلا رہے ہیں بھائی امام کے پاس بہت سے مال امام اکٹھے کرتا ہے، خراج امام اکٹھا کرتا ہے، بنی تغلب سے انہوں نے وہ جو جزیہ لیا مثلا وہ اکٹھا کر لیا، جنگ والوں سے جو بعض اہل حربیوں نے بعضوں نے کوئی ہدیے وغیرہ بادشاہ کی خدمت میں سلطان امیر کی خدمت میں بھیج دیے، اسی طرح بھائی جزیہ وغیرہ ہے، ان کا کیا کیا جائے گا، ان کو کیسے خرچ کیا جائے گا؟ کہتے ہیں اس کو مسلمانوں کی اور مملکت اسلامیہ کی بھلائی کے کاموں میں خرچ کیا جائے گا۔ تو کہتے ہیں وما جباہ، جبا کے معنی اکٹھا کرنا، وما جباہ الامام من الخراج اور وہ جو اکٹھا کر لے جمع کر لے امام خراج میں سے، ومن اموال بنی تغلبہ اور بنی تغلب کی اموال میں سے، وما اہداہ اہل الحرب الی الامام اور وہ جو ہدیے بھیجے ہیں جنگ والوں اہل حرب نے امام کی طرف، والجزیہ تو اور اسی طرح جزیہ جو ہے، یصرف فی مصالح المسلمین ان کو خرچ کیا جائے گا مسلمانوں کی مصلحتوں کے کاموں میں، فیسد منہ الصغور بس اس کے ذریعے بند کیا جائے گا سرحدوں کو، سد کے معنی بند کرنا، اور صغور جمع ہے صغر ان کی، صغر ان کہتے ہیں سرحد کو بھائی، سرحدوں کو بند کریں گے، جس طرح سے دشمن کے خطرے کا حملے کا خطرہ ہے ان کو کیا کر دیا جائے گا، بند کیا جائے گا۔ وتبنى القناطر والجسور، قناطر جمع ہے قنطرہ کی، جسور جمع ہے جسر کی، قنطرہ اور جسر دونوں یہ پل کو کہتے ہیں بھائی، پانی کے اوپر جو پل بنایا جاتا ہے بھائی اس کو کیا کہتے ہیں، قنطرہ بھی اور جسر بھی کہتے ہیں، البتہ فرق یہ ہے قنطرہ وہ پل ہے جو مستقل لگا ہوا ہے اور جسر وہ پل ہے جسے عارضی طور پر بنا لیا جاتا ہے اور پھر وقت آنے پر ہٹا بھی دیا جاتا ہے بھائی۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ مثلا کشتیوں وغیرہ کی مدد سے پل بنا لیتے ہیں پھر بعد میں وقت آنے پر ہٹا دیتے ہیں. تو ایک ہے دائمی پل, ایک ہے عارضی پل. دائمی پل کو کیا کہتے ہیں؟ کنترا, اور عارضی کو جسر کہتے ہیں. یا بات کہتے ہیں کنترا وہ پل ہے جو گولائی کی شکل میں ہوتا ہے نیچے کی طرف سے, اور جسر سیدھا پل ہے. ایک سیدھا پل بنا ہوتا ہے, ایک نچلی جانب سے گول گول خانے سے بنے ہوتے ہیں بھائی, اس کے وہ جو گولائی کے اندر جس کے خانے بنے ہوئے ہیں وہ نصف دائرے کی شکل میں, اس کو کہتے ہیں کنترا, اور دوسرے پل کو کیا کہتے ہیں؟ جسر کہتے ہیں. تو بعضوں نے یہ فرق کیا بھائی. وتبنى القناطر والجسور, اور تعمیر کیے جائیں گے اس کے ذریعے قناطر, اور یعنی دائمی پل اور عارضی پل. ويعطى منه قضاة المسلمين. اچھا بھائی, اور اسی میں سے وظیفے ادا کیے جائیں گے مسلمانوں کے جو قاضی ہیں ان کو تنخواہ وغیرہ دینا پڑے گی بھائی, وہ بھی اس میں سے ادائیگی کی جائے گی. اسی طرح بھائی جو یہ جو خراج جزیہ وغیرہ اکٹھا کرنا ہے بھائی, اس کے لیے کچھ لوگوں کو مقرر کرنا پڑے گا, ان کی تنخواہیں بھی اسی میں سے ادا کی جائیں گی. اسی طرح مسلمانوں کے علماء ہیں, مدرس ہیں, مفتی ہیں, ان کی تنخواہیں بھی اسی میں سے ادا کی جائیں گی. تو کہتے ہیں ویعطى منه قضاة المسلمين, اور دیا جائے گا اس میں سے مسلمانوں کے قاضیوں کو. قضاة جمع ہے قاضی کی, مسلمانوں کے قاضیوں کو. وعمالهم, اور ان کے جو مسلمانوں کے جو عامل ہیں یعنی جو مال وغیرہ اکٹھا کرنے پر مقرر ہیں یا زکات اکٹھا کرنے پر مقرر ہیں. وعلماءهم, اور مسلمانوں کے جو علماء ہیں, میں نے بتایا علماء مفتی مدرس سب کو دیا جائے گا بھائی. سمجھ میں آیا؟ یہ علماء مفتی مدرس ان لوگوں کو تنخواہیں دینا یہ مملکت اسلامیہ کی ذمہ داری ہے, خلیفہ کی ذمہ داری ہے کہ ان سب کو کیا کرے, ان کو تنخواہیں دیں تاکہ یہ دین کا کام اطمینان سے کر سکیں بھائی. تو ان کو دیا جائے گا ما اتنا مال یکفیہم, جو ان کے لیے کافی ہو جسے اچھے طریقے سے کیا کر سکیں, گزر بسر کر سکیں. ویدفع منہ ارزاق المقاتلۃ وزراریہم, اور دیا جائے گا اسی میں سے, مقاتلہ کہتے ہیں قتال کرنے والے لڑنے والے یعنی مجاہدین. وزراریہم, اور زراری جمع ہے ذریت کی, اولاد کو کہتے ہیں بھائی. مجاہدین اور ان کی جو اولاد ہیں ان کو بھی اسی میں سے خرچے دیے جائیں گے. سمجھ میں آیا؟ یعنی یوں کہ فوجیوں کو, فوج اور وغیرہ جو ہے اور ان کی جو اولاد ہیں گھر وغیرہ ان کو بھی اس میں سے خرچہ دیا جائے گا. وَإِذَا تَغَلَّبَ قَوْمٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى بَلَدٍ وَخَرَجُوا مِنْ تَحْتِهَا. اچھا, آگے بھائی باغیوں کے احکام بیان کرنے لگے ہیں. کس کے احکام؟ باغیوں کے احکام بیان کرنے لگے ہیں. کہتے ہیں بھائی اگر کچھ لوگوں نے بغاوت کر دی اور کسی ایک جگہ پر اکٹھے ہو گئے اور امیر کی اطاعت سے نکل گئے, اس کا انکار کر دیا, تو اب امیر یہ نہیں کہ فوراً ان پر حملہ کرے اور ان سب کو قتل کر دے, بلکہ امیر لشکر بھیجے گا اور وہ ان کو پھر دعوت دیں گے بھائی کہ واپس آ جاؤ, ان کے کوئی اشکالات وغیرہ ہیں, ان کے کوئی مسئلے ہیں, ان مسائل کو حل کرے گا, کیونکہ مسلمانوں کا قتل ویسے جائز نہیں, ان کو پھر لوٹنے کا کہے گا, ان کے شبہات دور کرے گا, اور ان سے لڑائی میں پہل بھی نہیں کرے گا یہاں تک کہ وہ لڑائی شروع کر دیں. جب وہ لڑائی شروع کر دیں گے تو پھر کیا کیا جائے گا, ان کے ساتھ بھی لڑائی کی جائے گی, حتیٰ یہاں تک کہ ان کی جماعت منتشر ہو جائے, بکھر جائے بھائی. سمجھ میں اتنا ان کو لڑائی یہاں تک کی جائے گی کہ ان کی جماعت بکھر جائے, ختم ہو جائے بھائی. اگر ان کی کوئی اور بھی جماعت ہے بھائی, بھائی ان کے کچھ لوگ زخمی ہو گئے پکڑے گئے وغیرہ, ان کے ساتھ کیا کریں گے؟ کہتے ہیں اگر اور بھی جماعت ہے بھائی, ان کی کوئی اور جماعت بھی ہے, تو اب ان کے زخمیوں کو فوراً قتل کر دیا جائے گا جلدی سے. کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کیونکہ اگر ہم ان کو چھوڑ دیں گے یہ پھر ان کے ساتھ جا کر مل جائیں گے. اگر ان کی اور کوئی ساتھی وغیرہ نہیں ہے پھر تو ان کی جماعت کے ساتھ جنگ ہو چکی, ہم نے منتشر کر دیا, ختم ہو گئے, ان کی قوت ختم ہو چکی ہے, اب ان کے زخمیوں کو نہ مارو بھائی بلکہ ان کو چھوڑ دو. اسی طرح سمجھ میں آیا؟ اسی طرح بھائی لڑائی ہوئی ہے, ان میں سے کچھ لوگ بھاگ اٹھے بھائی, اگر کہ ان کی کوئی اور بھی جگہ پر جماعت موجود ہے پھر تو ان کا بھی پیچھا کرو, ان کو نہ چھوڑو, یا ان کے ساتھ جا کر پھر ان کی قوت بنیں گے, لہٰذا ان کا پیچھا کرو اور ان کو بھی قتل کر دو. اور اگر ان کی کوئی اور جماعت نہیں ہے بھائی پھر تو ان کی جماعت کو ہم نے منتشر کر دیا, ختم ہو گئے بھائی, اب ان کا پیچھا کرنے کی ضرورت نہیں. سمجھ میں آیا؟ تو لہذا اگر کوئی اور جماعت ان کی ہے تو ان کے زخمیوں کو قتل بھی کریں گے اور بھاگنے والوں کا پیچھا بھی کریں گے, اور اگر کوئی اور جماعت نہیں ہے تو ان کے زخمیوں کو قتل بھی نہیں کریں گے اور ان کا پیچھا بھی نہیں کریں گے. تو کہتے ہیں وَإِذَا تَغَلَّبَ, تَغَلَّبَ کا معنی ہے زبردستی قبضہ کرنا, وَإِذَا تَغَلَّبَ قَوْمٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى بَلَدٍ, جب زبردستی قبضہ کر لے کسی گروہ نے مسلمانوں میں سے, عَلَى بَلَدٍ کسی شہر پر, مسلمانوں کی ایک جماعت سے زبردستی قبضہ کر لے کسی شہر پر, وَخَرَجُوا مِنْ طَاعَةِ الْإِمَامِ, اور وہ نکل گئے امام کی اطاعت سے, اطاعت کا انکار کر دیا انہوں نے, دَعَاهُمْ إِلَى الْعَوْدِ إِلَى الْجَمَاعَةِ, تو امام ان کو بلائے گا واپس لوٹنے کی طرف, الى الجماعت, جماعت کے ساتھ, کہ کیا پھر کیا کرو تم مسلمانوں کی ساری جماعت کے سے الگ نہ ہو بلکہ ان کے ساتھ آ کر مل جاؤ, وکشف عن شبہتہم, اور کھولے گا ان کے شبے کو یعنی دور کرے گا ان کے اعتراض کو اگر کوئی اعتراض ہے یا مسئلہ ہے, ولا یبدؤہم بالقتال حتى یبدؤوہ, اور شروع نہیں کرے گا ان کے ساتھ لڑائی کو یہاں تک کہ وہ لڑائی شروع کریں, فَإِن بَدَأُوا, بس اگر وہ شروع کریں لڑائی, قَاتَلَهُمْ, تو امام بھی کیا کرے گا ان سے لڑائی کرے, حتی یفارق جماعتهم, یہاں تک کہ متفرق ہو جائے ان کی جماعت, بھائی منتشر ہو جائے ان کی جماعت, وَإِن كَانَتْ لَهُمْ فِئَةٌ, اور اگر ان کی کوئی اور بھی جماعت ہے, اُجْهِزَ عَلَى جَرِيحِهِمْ, تو جلدی سے قتل کر دیا جائے گا ان کے زخمیوں کو, اجہز علی جریح, عربی میں کہتے ہیں بھائی اجہز علی جریح, کیا معنی؟ جریح بمعنی مجروح کے, زخمی کے, زخمی کو جلدی سے موت کے گھاٹ اتار دینا, اس کو کیا کہتے ہیں؟ اجہز علی جریح, تو کہتے ہیں اجہز علی جریحہم, جلدی قتل کر دیا جائے گا ان کے زخمیوں کو, واتبع مولیہم, ولا یولی کا معنی ہے پشت پھیر کر بھاگنا, اور پیچھا کیا جائے گا مولیہم, ان کے پشت پھیر کر بھاگنے والوں کا, یہ کب ہے؟ جب کوئی ان کی جماعت ہو, وَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِئَةٌ, اور اگر ان کی اور کوئی جماعت نہیں ہے, یہی ایک جماعت تھی اور اس کو تو ہم نے منتشر کر دیا ہے, تو لَمْ يُجْهَزْ عَلَى جَرِيحِهِمْ, تو پھر ان کے زخمیوں کو موت کے گھاٹ نہیں اتارا جائے گا, وَلَمْ يُتْبَعْ مُوَلِّهِمْ, اور ان کے پشت پھیرنے والوں کا پیچھا نہیں کیا جائے گا, وَلَا تُسْبَى لَهُمْ ذُرِّيَّةٌ, اور ان کی اولاد کو قید نہیں کیا جائے گا, ان کی اولاد کو قید نہیں کیا, قصور ان کا ان کی اولاد کا نہیں ہے بھائی, تو ان کی اولاد کو قید نہیں کیا جائے گا, ولا یقسم لهم مال, اور ان کے مال کو تقسیم کے پیچھے ان کے سارے مال پر قبضہ کر کے اس کو مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے, نہیں بھائی نہیں, مال کو تقسیم نہیں کیا جائے گا, ولا باس بأن يقاتلوا, اچھا بھائی عین لڑائی کے دوران باغیوں کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے, ایک آدمی کی تلوار ٹوٹ گئی, مسلمانوں جو ادھر امیر کے ساتھ تھے, امام کے ساتھ جو تھے ان میں سے ایک کی تلوار ٹوٹ گئی, دوسرے کا نیزہ ٹوٹ گیا, ایک طرف باغیوں کے نیزے اور تلوار کچھ پڑے ہوئے ملے اسے, کیا وہ ان کو استعمال کر سکتا ہے؟ کہتے ہیں ہاں بھائی کیوں نہیں کر سکتا, ان کے ساتھ ان کو لے اور لڑائی میں کیا ہو جائے, ساتھ شریک استعمال کر سکتا ہے, ہاں مالک نہیں بنے گا لیکن استعمال کر سکتا ہے, اور باقی کہتے ہیں ان کا مال وہ تقسیم نہیں کیا جائے گا, پھر کیا کریں بھائی؟ کہتے ہیں ان کا مال امام روک لے, قبضہ کر لے اس پر بھائی, سارا مال ان کا پر قبضہ کر لے اور پھر ان کو واپس نہیں دے گا اور تقسیم بھی نہیں کرے گا یہاں تک کہ وہ توبہ کر لیں, جب وہ توبہ کر لیں گے کہ اب ہم بغاوت سے توبہ کرتے ہیں تو پھر ان کا مال ان کے حوالے کر دیا جائے گا, تو کہتے ہیں وَلَا يُقْسَمُ لَهُمْ مَالٌ, اور تقسیم نہیں کیا جائے گا ان کے مال کو, وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُقَاتِلُوا بِسِلَاحِهِمْ اِنْ اِحْتَاجَ الْمُسْلِمُونَ إِلَيْهِ, اور کوئی حرج نہیں ہے کہ لڑائی کریں ان کے اسلحے کے ساتھ اگر ضرورت ہو مسلمانوں کو اس کی, وَيَحْبِسُ الْإِمَامُ أَمْوَالَهُمْ, اور بند کر دے گا امام ان کے مالوں کو یعنی قبضہ کر کے ان کو روک لے گا, وَلَا يَرُدُّهَا عَلَيْهِمْ, اور وہ ان کے مال ان کو واپس نہیں کرے گا, وَلَا يُقْسِمُهَا, اور تقسیم بھی نہیں کرے گا کیونکہ مسلمانوں کا مال ہے بھائی, حَتَّى يَتُوبُوا, یہاں تک کہ وہ الباغی توبہ کر لیں, فَيَرُدُّهَا عَلَيْهِمْ, تو پھر اس کو ان پر لوٹا دے گا, وَمَا جَبَاهُ أَهْلُ الْبَغْيِ مِنَ الْبِلَادِ الَّتِي غَلَبُوا عَلَيْهَا, اچھا بھائی بھائی باغیوں نے اپنی ایک الگ حکومت بنا لی تھی ایک شہر پر قبضہ کر کے, وہاں کے لوگوں سے انہوں نے خراج بھی وصول کرنا شروع کر دیا اور جزیہ بھی وصول کرنا شروع کر دیا اور زکات بھی وصول کرنا شروع کر دی تھی. تو اب کیا حکم ہے؟ جو خراج یہ لے چکے ہیں کیا کیا ہے انہوں نے؟ خراج لے چکے ہیں, عشر لے چکے ہیں, تو وہ تو باغیوں نے لیا تھا. کیا امیر جب امام جب دوبارہ اس علاقے پر قبضہ کر لے تو دوبارہ خراج لے, دوبارہ عشر لے؟ کہتے ہیں نہیں بھائی, دوبارہ خراج اور جزیہ وغیرہ دوبارہ نہیں لیے گا امام. کہتے ہیں وما جباہ اہل البغی, اور وہ جو اکٹھا کیا تھا باغیوں نے من البلاد التی غلبوا علیہا, ان شہروں سے جن پر انہوں نے قبضہ کیا تھا, کیا اکٹھا کیا تھا؟ من الخراج یعنی کہ خراج والعشر, اور من الخراج والعشر خراج اور عشر, لم یأخذہ الامام ثانیا, تو امام اب وہ دوبارہ نہیں لے گا. فان کانوا صرفوہ فی حقہ اجزاء من اخذ منہ, اگر وہ باغیوں نے اس کو بھائی عشر لیا تھا, عشر کو اگر انہوں نے خرچ کیا ہے فی حقہ اس کے حق میں, یعنی جہاں خرچ کرنے کا حق تھا انہی جگہوں پر کیا کیا ہے؟ خرچ کیا ہے. اجزاء من, تو یہ کافی ہے اس شخص کے لیے, اخذ منہ جس سے وہ لیا گیا تھا, یعنی عشر جس سے لیا گیا تھا اس کی طرف سے عشر ادا ہو گیا, زکات اس کی کھیتی کی ادا ہو گئی, تو اجزاء تک کافی ہے من اس شخص کے لیے, اخذ منہ جس سے وہ عشر لیا گیا تھا. وَإِن لَّمْ يَكُونُوا صَرَفُوهُ فِي حَقِّهِ, اور اگر باغیوں نے وہ عشر خرچ نہیں کیا اس کے حق میں, یعنی جہاں خرچ کرنے کا حق تھا, پھر کہتے ہیں فعلا اہلہ, تو یہ اس عشر والوں پر ہے, وہ ادا کرنے والوں پر ہے. فیما بینہم و بین اللہ تعالی, ان کے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے, ان یعیدوا ذالکا کہ وہ اس کو دوبارہ لوٹائیں. بھائی انہوں نے عشر وصول تو کر لیا تھا باغیوں نے, لیکن عشر کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ مستحق لوگوں کو مال دے وہ زکات دینی چاہیے تھی, انہوں نے مستحق کو نہیں دی بلکہ خود ہی کھانا پینا شروع کر دیا, تو اب امام دوبارہ نہیں لے گا, پھر کیا کریں گے؟ کہتے ہیں بھائی جنہوں نے دیا تھا عشر ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے, انہیں چاہیے کہ دوبارہ دے دیں, کیونکہ اپنی جگہ پر زکات خرچ نہیں ہوئی, انہیں چاہیے کہ دوبارہ دے دیں, ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے, لہذا امیر دوبارہ نہیں لے سکتا ان سے, وہ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے, وہ دینے دیں گے تو ٹھیک ہے ان کے ذمے سے زکات ثابت ہوگی, نہیں دیں گے تو انہی کے ذمے پڑی رہے گی. بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ تو کہتے ہیں فَإِن لَّمْ يَكُونُوا صَرَفُوهُ فِي حَقِّهِ, اگر انہوں نے اس کو اپنی جگہ پر اپنے حق میں خرچ نہیں کیا, فَعَلَىٰ أَهْلِهِ, تو یہ انہوں ادا کرنے والوں پر ہی ہے, کہ مَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَىٰ, ان کے اور اللہ کے درمیان, کہ اَن يُعِيدُوا ذَلِكَ, کہ وہ کیا کریں اس کو دوبارہ لوٹا لیں. چلیے بس مولانا, هذا هو المرام, والله اعلم بحقیقة الكلام.